السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الصاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. وقال عز وجل کما ورد فی سورۃ النساء افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. وقال عز وجل کما ورد فی سورۃ محمد افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك انت السميع العلیم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس موضوع سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. پس منظر اس گفتگو کا یہ رہا کہ پچھلے دنوں امریکہ میں ایک عیسائی پادری نے قرآن حکیم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اور اس شخص کا جو بھی عمل رہا، بہرحال اس کا خبز باطن واضح ہوا. لیکن ہم نے اس پس منظر میں مثبت انداز میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ کچھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، دین دشمنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، قرآن حکیم کی بے حرمتی، بہرحال اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں قرآن حکیم کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں، انہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ نہیں. تو گویا ایک گستاخی بے حرمتی وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں بھی جائزہ لینا ہوگا کہ ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، قرآن حکیم پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے بھی یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لا علمی میں یا غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہم بھی وہی طرز عمل اختیار کر رہے ہیں بالفعل کہ جو ایک نان مسلم یا ایک عیسائی کر رہا. تو بہرحال مثبت انداز میں الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کے وہ حقوق جو ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں اس کا ہم نے اعادہ کرنا ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کی تھی. جو بات اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمام انسانیت کے نام. تو اس قرآن کا، اس کلام کا سب سے پہلا مطالبہ یا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کلام اللہ پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایمان رکھیں. بحمدی تعالیٰ ہم زبان سے تو اس کا اقرار کرتے ہی ہیں، جیسے کلمہ شہادت میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبدہ و رسولہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں، تو یہ آپ کی رسالت میں یہ گواہی بھی شامل ہے کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، محفوظ کلام ہے، مکمل کلام ہے. تو زبان سے بھی حمدی تعالیٰ اس کا اقرار کرنے والوں کی تعداد 1,57,00,000 ہے، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جو اس قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں. لیکن یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ایک ہے زبان سے اقرار اور ایک ہوتا ہے تصدیق بالقلب، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کسی چیز کا یقین ہونا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک مثال سے ہی بات سمجھائی گئی تھی. پہلا لیول جو کسی بات پر کسی بات کو ماننے کا ہے وہ کہلاتا ہے علم الیقین. کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن آپ کو ملے، آپ اس کو مان لیں، یہ پہلا لیول ہے علم الیقین. دوسرا لیول ہوتا ہے عین الیقین، اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا، اس کی آبزرویشن کرنا. تو علم سے اب اگلا درجہ ہے آنکھ سے دیکھ کر اس کا مشاہدہ کرنا. اور تیسرا لیول ہوتا ہے حق الیقین، کسی چیز پر دل کا ٹھک جانا. اس کی مثال بھی میں نے دی تھی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ ہے یہ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہوتا ہے، 220 ہو یا اس سے آگے کا تو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. تو سب کو معلوم ہے کہ یہ کرنٹ خطرناک ہے، لیکن کتنے لوگوں کو یقین ہے اس بات کا؟ ظاہری بات ہے معلوم تو سب کو ہوتا ہے، لیکن دوسرا لیول اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب ہماری آنکھوں کے سامنے کسی شخص کو کرنٹ لگتا ہے اور اس کی کیفیت، اس کے جو تاثر ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنٹ واقعی میں خطرناک ہے. لیکن یقین کب ہوتا ہے؟ یقین اس وقت ہوتا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ وہ کرنٹ ہمیں چھو لے، تب ہم پورے کنوکشن کے ساتھ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی خطرناک شے ہے. تو بہرحال تینوں لیولز میں فرق ہے، ایک ہے علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین. قرآن پر جو ایمان و یقین درکار ہے وہ علم الیقین سے آگے بڑھ کر عین الیقین اور حق الیقین ہے جو کہ درکار ہے. بہرحال یہ پہلا تقاضا، پہلا مطالبہ اللہ کے کلام کا ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ رب کائنات کا کلام ہے. پھر خود بخود ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے یقین پیدا ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی عرض کیا گیا تھا کہ خود قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کو سمجھ سمجھ کے پڑھنا، اس کی آیات پر غور کرنا جو انشاءاللہ آج تفصیل سے بیان ہوگا، یہ خود بخود ہمارے دل میں یقین پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. جیسے ہم نے آیت مبارکہ آپ کو سنائی تھی سورۃ الانفال آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل خوف محسوس کرتے ہیں، احساس ذمہ داری، قیامت کے دن جواب دہی کے احساس سے خوف محسوس کرتے ہیں. فیئر آف اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ ان کے دلوں میں محسوس ہوتا ہے. تو فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تو وہ آیات قرآنی ان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو جو اقرارم باللسان سے تصدیقم بالقلب کا جو سفر ہے، وہ خود قرآن حکیم کی تلاوت سے، اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے. پھر دوسرا درجہ الحمدللہ عرض کیا، دوسرا تقاضا قرآن حکیم کا جو ہم سب سے ہے، مسلمانوں سے ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی ہم روزانہ تلاوت کریں. اور یہ بھی نیچرلی اس بات سے ہوگا خود بخود کہ جتنا کنوکشن، جتنا یقین ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، اور اس رب کائنات نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو نازل فرمایا ہے، جتنا اس بات پر یقین ہوگا اتنا زیادہ قرآن حکیم سے ہمارا قلبی اور ذہنی لگاؤ بڑھے گا، اور اس بات میں خود بخود تیقن پیدا ہوگا. تو پھر روزانہ تلاوت یہ گویا ہمارا معمول بن جائے گا، یہ ہماری ایک غذا بن جائے گی، یہ ہماری ایک ضرورت بن جائے گی. ایمان کی جلا، یقین، یہ خود قرآن حکیم سے حاصل ہوتا ہے. قرآن حکیم کو پڑھ پڑھ کر روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ یقین حاصل ہوگا. تو دوسرا مطالبہ یا دوسرا تقاضا قرآن حکیم کا یہ ہوا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو گویا ایمان کا حاصل اس کی روزانہ تلاوت، محبت اور احسان مندی کے جذبے کے ساتھ کہ رب کائنات نے ہمیں زندگی گزارنے کا لائے عمل عطا فرمایا قرآن حکیم کی صورت میں. تو روزانہ تلاوت صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، ادب سے، احترام سے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، تو خود بخود قرآن حکیم ہمارے روح کی غذا بھی بنے گا، ایمان کی جلا بھی بنے گا. پھر ظاہر بات ہے یہ جو نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، تین نمازیں ایسی رکھی گئیں جس میں قرآن حکیم کی تلاوت لازمی قرار دی گئی، سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے، اس کے علاوہ قرآن حکیم کا حصہ پڑھا جائے، دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ دو نمازیں ایسی ہیں جو سری نمازیں کہلاتی ہیں، یعنی جس میں قرآن حکیم کی تلاوت زور سے نہیں کی جاتی. سورج کی موجودگی میں جو دو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس میں تلاوت تو ہوتی ہے لیکن آہستہ، اور سورج کی غیر موجودگی میں تین نمازیں آتی ہیں، فجر، مغرب اور عشاء، اور تینوں کی تینوں نمازوں میں جہری تلاوت رکھی گئی. امام صاحب جو ہے وہ تلاوت کریں قرآن حکیم کا کوئی حصہ. یہ اسی لیے ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو، قرآن حکیم کی آیات پر غور کر کے ہم سنیں. تو یہ بہرحال ایک توجہ بھی ہے، تعلق مع اللہ کا ذریعہ بھی ہے. تیسرا نقطہ پھر بحمد تعالی ہم نے پچھلی مرتبہ آغاز کیا کہ قرآن حکیم جو اللہ تعالی کا کلام ہے، انتہائی اہتمام سے اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، اس کی آیات پر غور و فکر کرنا ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے، اس قرآن حکیم کو سمجھ سمجھ کے پڑھنا، یہ اس کا تیسرا تقاضا ہے. اور الحمدللہ قرآن حکیم کا تیسرا مطالبے کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا کہ قرآن حکیم جو کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے دو درجے ہیں، دو لیولز ہیں. پہلا لیول یا پہلا درجہ یہ کہلاتا ہے تذکیر بالقرآن. تذکیر، تذکر، یاد دہانی، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے قرآن حکیم سورہ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ پاک نے یہ دونوں کے دونوں درجے بیان فرما دیے. تو تذکر بالقرآن کے حوالے سے الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے کافی تفصیل سے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی. پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیجیے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے. اور اس کی صفت خاص کیا ہے؟ مبارکن، یہ برکت والی ہے. پچھلی مرتبہ اس پر گفتگو نہیں ہوئی تھی، اس کے حوالے سے ایک نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو مبارک ہے، برکت والی ہے. لیتدبروا آیاتہ، اور نازل کیوں کی؟ یہ برکت والا کلام ہم نے نازل کیوں کیا؟ لیتدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر وہ لوگ تدبر کریں، گہرا غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور اس کی آیات پر ہوش مند، عقل مند، جینیس لوگ جو ہیں وہ ان آیات سے تذکر حاصل کریں، تذکیر حاصل کریں، یاد دہانی حاصل کریں. بہر اللہ پاک نے قرآن نازل کرنے کے دو مقاصد بیان فرمائے، تدبر اور تذکر. لیکن پچھلی مرتبہ مبارک ہونے کے اعتبار سے جو نقطہ رہ گیا تھا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. مبارک یا برکت والی شے کسے کہتے ہیں؟ کہا جاتا ما ام مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا جو برکت والا ہے. برکت والے سے ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر برکت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی چیز تھوڑی تھی وہ زیادہ ہو جائے، برکت ہو گئی. یہ مفہوم بھی صحیح ہے. کھانا تھوڑا تھا، سیرت میں کئی واقعات آتے ہیں، تھوڑا کھانا تھا، صحابہ کرام کی تعداد زیادہ، کیا کریں؟ اللہ پاک سے دعا کی، اللہ اس میں برکت فرما. حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے آغاز کرو. بسم اللہ پڑھ کے آغاز ہوا، تمام صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا، پھر بھی کھانا بچا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ تھوڑی چیز میں برکت ہو گئی، زیادہ ہو گئی، سب کو کفایت کر گئی، یہ بھی برکت ہے. لیکن ایک برکت اور بھی ہے، یا مبارک ہونا اور بھی ہے. جب بارش نازل ہوتی ہے تو زمین کے اندر جو رویدگی ہے، جو خیر کا پہلو ہے، وہ اوپر آ جاتا ہے، اور جو خراب شے ہے، نجیس اور ناپاک شے ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، خراب ہو جائے وہ اس کے جو اثرات ہیں اس سے زمین جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. تو برکت ہونا یہ بھی ہے کہ جب آسمان سے پانی نازل ہوا تو وہ جو بیج اس کے اندر پڑا ہوا تھا اس کے ذریعے کھیت نکل آئے، سرسبز و شاداب ہو گئی، یہ ہے برکت. تو خیر کا پہلو نازل واضح ہو جانا اور شر کا پہلو دب جانا، اس کو برکت کے حوالے سے اہم نقطہ نوٹ کیجئے. اب یہ جو آیات قرآن کی بارش ہوتی ہے کسی انسان پر، اس نقطے کو ذرا غور سے سنیے. میں نے عرض کیا تھا کہ بارش اور زمین کا معاملہ کیا ہے، جب آسمان سے بارش نازل ہوئی تو زمین میں خیر جو تھا وہ برآمد ہو گیا، شر جو ہے وہ ضائع ہو گیا. اسی طرح آیات قرآنی انسان کی شخصیت پر کیا پازیٹو اثرات جو ہے وہ ڈالتی ہیں. جو خیر کا پہلو انسان کے اندر موجود ہے، اور ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو موجود ہوتا ہے، دنیا کا بدترین انسان بھی اگر کوئی ہے اخلاق و کردار کے اعتبار سے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو موجود ہوتا ہے. اسی طرح انبیاء کا نام کو اگر ہٹا دیا جائے تو دیگر جو بھی انسان ہے اس میں کوئی نہ کوئی شر کا پہلو بھی ہوتا ہے،
نفسانی خواہشات ہیں. قرآن حکیم کرتا کیا ہے؟ قرآن حکیم کی آیات ہمارے خیر کے پہلو کو وہ نمایاں کر دیتی ہیں، ہمارے کریکٹر کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہمارے اعمال کو پاک کر دیتی ہیں، اخلاص پیدا کر دیتی ہیں، اور جو شر کا پہلو ہمارے اندر موجود ہے اس کو دبا دیتی ہیں. یہ ہے مبارک ہونا. اس کی مثال اگر دی جائے تو عرب کا معاشرہ ہمارے ذہنوں میں، عرب کے معاشرے میں ہر اخلاقی گراوٹ موجود تھی، جہالت وہاں موجود، اسی طرح اور دیگر شرک، کفر، ظلم، نافرمانی سب کچھ موجود. اس قرآن نے آ کر کیا کیا؟ اس کی برکت کا پہلو یہ تھا کہ دلوں کی زمین کو نرم کیا، سخت زمین کو نرم کرنے کا ذریعہ قرآن حکیم. اور جب دل کی زمین نرم ہو جائے، دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، دل میں جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، تو اب اچھے اخلاق اور اعمال کا ظہور ہوتا ہے. یہی تبدیلی پیدا فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس عظیم ترین انقلاب کا ذریعہ کیا تھا؟ اس عظیم ترین انقلاب کا ذریعہ یہ مبارک کتاب ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کتابن انزلناہ الیکا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہے کیا؟ مبارکن، برکت والی ہے. اور کیوں نازل فرمائی؟ لیتدبروا آیاتی، تاکہ اس کی آیات پر گہرا غور و فکر کیا جائے، تدبر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ جو ہوش مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ اسے نصیحت حاصل کریں. تو الحمدللہ پچھلی مرتبہ تذکر بالقرآن کے حوالے سے ایک بات عرض کی گئی تھی. یہ بات واضح رہے کہ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت ہونے کے اعتبار سے یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. اللہ پاک خود ارشاد فرماتا سورہ بقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت نامہ، گائیڈنس. عرض کیا گیا تھا پچھلی مرتبہ، اہم نقطہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے، یہ ایگزامنیشن ہال ہے. لہذا امتحان لینے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بھیجا، اپنی کتابیں بھیجیں، رول ماڈل کے طور پر انبیاء کرام آئے، اور جو گائیڈنس ہوتی ہے، بک لیٹس ہوتے ہیں، اس کے طور پر اللہ پاک نے کتابیں نازل فرمائی. تو بہرحال یہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے، تمام انسان کیونکہ امتحان سے گزر رہے ہیں، لہذا انہیں ہدایت کی ضرورت ہے. ایک ہدایت کا وہ پہلو ہے جو تمام انسانوں کے لیے ظاہری بات ہے، اس اعتبار سے اللہ کا کلام انتہائی آسان ہے، اور اس کو آسان ہونا چاہیے، ورنہ عام انسان کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے. اس کے لیے رب کائنات فرماتا سورہ قمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّقِرٍ، ہم نے قرآن حکیم کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ریمائنڈر کے طور پر انتہائی آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن حکیم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا. فَهَلْ مِن مُدَّقِرٍ، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، یاد دہانی حاصل کرے؟ اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یاد دہانی کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، دنیا کی زندگی میں گم ہو جاتا ہے. اپنا اپنا جائزہ لے لیجئے، کیا یہ دنیا کی زندگی ہمیں متاثر نہیں کر رہی؟ یہ آسائشیں، یہ نعمتیں، یہ بعض چیزوں میں ایسی اٹریکشنز، اچھے اچھے سمجھدار لوگ بھی اپنی بہترین صلاحیتیں دنیا داری میں لگا رہے ہوتے ہیں. معلوم ہے یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. کل میں گیا تھا اپنے ایک دوست کے پاس، وہ فرما رہے تھے عامر بھائی ایسی کمپٹیشن لگا ہوا ہے، 1000 گز کا بنگلہ بنانا ہے. آئے ہیں وہ سول انجینئر تھے، 5-5 سال سے جو ہے ان کا بنگلہ بن رہا ہے، مطمئن نہیں ہو رہے. اس دوران کئی وزٹ جاپان گئے، جاپان میں کسی عمارت کو بنا ہوا دیکھا، بڑے متاثر ہوئے، یہ فلاں چیز خرید کے اپنے گھر کے لیے لے آئے. فرانس گئے تو فرانس کا الگ سٹائل ہے، وہاں سے فلاں چیز لے آئے. لیکن جو بہت تکلیف دہ بات انہوں نے بتائی وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. کہنے لگے 5 سال سے ان کا بنگلہ بن رہا تھا، اور دنیا بھر کی نعمتیں اپنے گھر میں جمع کر لیں، لیکن توفیق نہیں ہوئی گھر میں شفٹ ہونے کی. شفٹ ہونے سے پہلے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت تشریف لے آئے اور ان کو لے کر چلے گئے. حسرتناک،
کیسی حضرت ہوگی اس شخص کی موت کے بھی اندازہ لگائی ہے. ساری کی ساری صلاحیتیں, سارا کا سارا پیسہ, ساری کی ساری سوچ ایک عالی شان قسم کا بنگلہ بنانے میں لگا دی, صبح سے شام تک اسی محنت میں, یہ بھی ہو وہ بھی ہو, لیکن گھر میں داخلہ ممکن نہیں ہوا. کیسی حضرت ناک موت ہے. تو بہرحال تذکیر و یاد دہانی اس بات کی کہ تم یہاں پر مسافر ہو, تم نے یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا, عارضی طور پر بھیجے گئے ہو, جیسے کہ حدیث میں آیا کن فی دنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا راہ چلتے ہوئے مسافر, ایک طویل سفر کے دوران ایک درخت کے نیچے جیسے کوئی مسافر تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے, بس یہی ہمارا حال ہے. اگر اسی درخت کو منزل بنا لیا اور وہی قیام کر لیا تو منزل کھوٹی ہو گئی. لہذا ہماری اصل منزل کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس آیت پر ذرا غور تو کیجئے, ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے, راجعون رجوع کرنا ہے, واپس پلٹ کے جانا ہے. یہ الفاظ بہت اہم ہیں جو اللہ پاک نے استعمال کیے ہیں. جب موت کی کیفیت آتی ہے بندہ مومن پر تو رب کائنات کیا فرماتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے مطمئن جان تو واپس لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو وہ تو اس سے راضی. واپس لوٹ آنے میں کیا کانسیپٹ ہے کہ آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے امتحان کے لیے, واپس جانا ہے, وہ ہے منزل. اور اس منزل ہی کو بھول گئے, خدائی کو بھول گئے, پروردگار کو بھول گئے, رب کائنات کو بھول گئے اور دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو گئے. تو بقول اقبال کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق. بہرحال یہ ہے تذکیر اور یاد دہانی. قرآن حکیم کا ہر صفحہ ہر لفظ اس کو اسی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ تم یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو, تمہارا کوئی رب ہے اس کے سامنے جواب دہی کرنی ہے, اور اس احساس جواب دہی کے لیے تیاری کرو. دنیا کی زندگی بنیادی طور پر امتحان کی جگہ ہے, تو عمل کرو, یہاں تمہیں اصل میں عمل کرنا ہے. بہرحال یہ تذکیر و یاد دہانی بنیادی طور پر جمعے کا مقصد بھی ہے. ہم نے آپ کو بار بار یہ بات عرض کی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کیا کیا کرتے تھے, کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس, آپ لوگوں کے سامنے قرآن حکیم پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کروایا کرتے تھے. سورۃ الاعلیٰ, فذکر ان نفعت الذکر, اے نبی آپ یاد دہانی کروائیے, یہ یاد دہانی کروانا فائدہ مند ہوگا. اگر یہ یاد دہانی فائدہ مند ہو, ان جو ہے وہ دو طرح سے لیا گیا, ان اگر کے معنوں میں بھی ہے اور ان تاکید کے معنوں میں بھی ہے, یقیناً یہ یاد دہانی کروانا فائدہ مند ہوگا. اور اسی طرح سورہ زاریات میں فرمایا, فذکر ان ذکر تنفع المومنین, اے نبی آپ یاد دہانی کروائیے اور یہ یاد دہانی کروانا اہل ایمان کو فائدہ پہنچائے گا. تو بنیادی طور پر جمعے کے خطاب جو ہیں چاہے وہ عربی ہو یا اردو ہو, یہ درحقیقت عربی کا ایک کمپنسیشن کہہ لیجئے, ورنہ اصل تو جو تذکیر ہے وہ عربی خطبے میں ہوتی ہے. لیکن اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہے کہ وہ جو عربی آیات ہیں یا احادیث ہیں جو عربی زبان میں تذکیر کروائی جاتی ہے وہ ہماری سمجھ نہیں آتی, اس وجہ سے یہ اردو خطبہ یا لوکل لینگویجز میں جو ہے وہ خطبات جمعہ کا آغاز کیا گیا تاکہ مقصد حاصل ہو جمعے کا, ورنہ مقصد جو روح ہے جمعے کی دن کی وہ تو بالکل حاصل ہی نہیں ہو رہی تھی. تو بہرحال تذکیر و یاد دہانی کے رب ہے اس کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. تم دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو اور یہ موت دی اینڈ نہیں ہے, یہ موت اس زندگی کا اختتام نہیں ہے, بلکہ اصل میں غور کیا جائے تو موت سے تو آغاز ہوگا. موت زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر, اصل میں یہ ایک وقفہ ہے, اس کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی. ان باتوں کی یاد دہانی, ان باتوں کو بار بار اپنے ذہن میں تازہ کرنا, یہ ہے اصل میں جمعے کے دن کا مقصد یا جمعے کے دن کی یاد دہانی کا اصل مقصد. نماز بھی بنیادی طور پر اسی لیے, سورہ طہٰ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہو رہی ہے, انی انا اللہ لا الہ انا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, بہت جاؤ جلال ہے اس آیت مبارکہ میں. موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرماتا اللہ پاک، یقیناً میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور عبادت میں خاص طور پر نماز، نماز کو قائم کرنا میری یاد کے لیے۔ تو یاد دہانی، یہ مقصد نماز کا ہے۔ الحمدللہ اس پر بھی حمد تعالیٰ ہماری بات مکمل ہو گئی۔ اور اس میں جو اہم ترین نقطہ تھا کہ یاد دہانی، تذکیر اور ریمائنڈر کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم آسان ترین ہے۔ ہر انسان جو کتاب ہدایت سمجھ کے اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہوئے انشاءاللہ یہ قرآن حکیم اس کو یاد دہانی کروائے گا، اس کے دل میں ایمان و یقین پیدا کرے گا۔ البتہ اس کا دوسرا درجہ بھی ہے، وہ ہے تدبر۔ تدبر، گہرا غور و فکر کرنا۔ آیات میں تذکیر کے بعد جو گہرا غور و فکر ہے، بہرحال یہ بات حقیقت ہے کہ یہ ہر شخص کے کرنے کا کام نہیں، یہ گیون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں کو موقع عطا فرمایا، صلاحیتیں عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی، اب یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام یافتہ لوگ ہیں، جو پوری پوری زندگیاں لگائیں گے، ساری کی ساری صلاحیتیں کھپائیں گے، تب کہیں جا کر وہ قرآن حکیم پر تدبر کے حوالے سے۔ سوال ہے کہ حق ادا تو کوئی نہیں کر سکتا، واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو جیسے اللہ کی ذات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، اسی طرح کلام اللہ، اس کی اتھا گہرائیاں جو ہیں، اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال اس سے ہدایت کا دوسرا درجہ جو ہے تدبر، اس حوالے سے میں صرف آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ بحمد تعالی، تدبر کے اعتبار سے جہاں اہل عرب نے غور کیا، تفاسیر لکھی، الحمدللہ صحابہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، بلکہ اگر آغاز کریں سب سے پہلے مفسر قرآن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری لگائی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، سورہ نحل آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، کہ آپ واضح کریں ان کے لیے جو ان کی طرف نازل کیا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ یہ لوگ ان باتوں پر تفکر کریں، غور کریں۔ تو پہلے مفسر قرآن تو خود نبی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح قرآن کی تفسیر پہ پھر صحابہ کرام کے بڑے بڑے نام آتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام، انہوں نے قرآن حکیم کی آیات کو اور کھول کھول کے بیان کیا۔ پھر بڑی بڑی تفاسیر لکھی گئی، امام رازی اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے، اور بھی کئی بڑی بڑی کتابیں الحمدللہ تفسیر کی جو لکھی گئیں قرآن حکیم کو آسان سے آسان تر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اگر انڈیا پاکستان کی بات کی جائے تو بہرحال اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے کہ تدبر قرآن کے حوالے سے جتنا کام ہندوستان پاکستان میں ہوا ہے، اور جتنی تفاسیر آسان الفاظ میں لکھنے کی الحمدللہ علماء کرام نے ایفرٹ کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ پورے اہل عرب میں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا۔ اور خاص طور پر یہ 400 سالہ تاریخ جو ہے، یا اور کم کر لیجئے، اگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا آغاز کیا جائے، سب سے پہلے قرآن حکیم کا ترجمہ کرنے والے فارسی زبان میں، پھر ان کے بیٹوں نے اس کو آگے بڑھایا، اور پھر اس کے بعد کئی علماء الحمدللہ بحمد تعالی جنہوں نے قرآن حکیم پر تدبر کے حوالے سے غور و فکر شروع کیا اور قرآن حکیم کی تفاسیر ہمارے لیے لکھی۔ تو بہرحال تذکر اور تدبر، یہ دو درجے ہیں قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ عام آدمی کے لیے سیف سائڈ یہی ہے، آسان ترین کام یہی ہے کہ وہ کسی مستند عالم دین کا ترجمہ پڑھے اور ان کی تفاسیر پڑھے، اپنی طور پر کوئی ترجمہ کرنا یا تفاسیر لکھنے کی گمراہی کا معاملہ نہ کرے۔ ظاہر بات ہے یہ ہر کسی کی بس کے بات نہیں، اور اس میں جتنا گہرا غور و فکر چاہیے، جتنے علوم درکار ہیں، وہ ہر کسی کی دس طرز میں بھی نہیں ہوتا۔ لہذا عام آدمی کے لیے سیف سائٹ تو یہی ہے کہ وہ کسی عالم دین سے رجوع کرے، قرآن حکیم کی آیات سمجھے، اور پھر اگر اللہ پاک توفیق دے تو پھر لگائے اپنی زندگیاں اس کام میں، اور پوری پوری زندگیاں لگانے کے بعد بھی کوئی شخص اس بات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ دوسرا درجہ ہے قرآن حکیم سے تدبر اور گہرا غور و فکر کرنا۔ اس کے لیے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، بڑی خوبصورت مثال دی انہوں نے۔
دو درجوں کو سمجھنے کے لیے بڑی خوبصورت مثال یہ ہے، یہ ایک سمندر ہے، اس پر کوئی جہاز ہے کہ جو جا رہا ہے، اب جہاز سے اگر کوئی آئل وغیرہ لیک ہو جائے تو وہ جو آئل ہے وہ نیچے نہیں جائے گا بلکہ سمندر کے اوپر تیرنا شروع ہو جائے گا، جتنا لیک ہوتا چلا جائے گا سمندر کی سطح کے اوپر موجود ہوگا۔ تو یہ ہے تذکر بالقرآن، قرآن حکیم سے ہدایت کے حوالے سے پہلا درجہ کتاب الایمان، تقویٰ، وہ باتیں جو اللہ پاک انسان کے اندر چاہتا ہے کہ وہ صفات اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں بندوں میں پیدا ہو جائیں، وہ تذکر بالقرآن کے اعتبار سے بہت آسانی سے جو ہے وہ سمجھی جا سکتی ہیں، کیا چاہتا ہے اللہ پاک، اللہ کی رضا کیا ہے، کن کاموں میں، وہ بڑی آسانی سے جیسے وہ آئل جو ہے وہ سمندر کی سطح پر موجود ہوتا ہے، اسی طرح قرآن حکیم کی ہر ہر آیت تذکیر و یاد دہانی کے حوالے سے اللہ پاک نے بیان فرما دی۔ البتہ ایک سمندر کی گہرائی ہے، ظاہری بات ہے سمندر کی گہرائی ہر شخص کی بس کی بات ہی نہیں کہ اس میں غوطہ خوری کرے، یہ تو رب کائنات نے جن لوگوں کو توفیق عطا فرمائی، یہ ہے تدبر، گہرا غور و فکر کر کے کسی آیت کے بارے میں رائے قائم کرنا یا احادیث مبارکہ کے حوالے سے استنباط کرنا، یہ ہر شخص کی بس کی بات نہیں۔ بہرحال میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ تیسرا حق قرآن حکیم کا یہ ہے کہ یہ کیونکہ کتاب ہدایت ہے، بک آف گائیڈنس ہے، لہذا اس کو محض ایصال ثواب یا حصول ثواب کی کتاب نہ بنا دیا جائے، جیسے بدقسمتی سے آج ہمارا معاملہ ہے، آج اکثر و بیشتر قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، میں پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، خاص طور پر کسی گاؤں دیہات کے افراد سے بات نہیں کر رہا کہ جن کو اردو پڑھنا نہیں آتی یا انگلش پڑھنا نہیں آتی، ہماری میجورٹی وہ ہے جو انگلش اتنی پڑھ سکتی ہے یا پڑھا سکتی ہے کہ انگریز کے بچوں کو پڑھا دیں، اور الحمدللہ میرے ایک دوست ہیں کینیڈا میں، انگریزی پڑھاتے ہیں انگریزوں کو، ایسے ایسے باصلاحیت لوگ ہیں الحمدللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنی عربی زبان ضرور سیکھنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ کم از کم جو تذکیر کا یاد دہانی کا پہلو ہے وہ تو ہم قرآن حکیم سے حاصل کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ایم ایس سی ان میتھس، اسمبلی میں بچے نے سورہ اما یتسالون سورہ نبا تلاوت کی، اتفاق سے ایسی گفتگو ہو رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا یہ جو اس نے آیت مبارکہ پڑھی ہے الم نجعل الارض مہادا کیا معنی اس کے، وہ میری طرف دیکھنے لگے، میں نے کہا بھائی اس نے آیت پڑھی ہے اس کے ذرا معنی بتائیں، گفتگو فرینک ہے، میرے دوست ہیں، یاد ہے فرینک گفتگو ہو رہی تھی، وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ میں نے ان کو سمجھانے کے لیے عرض کیا، یہ طنز نہیں تھا، میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے دوست ہیں اس لیے گفتگو ہو رہی ہے، یہ پہلو آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، ماسٹر ان میتھس عالم نہ جالی لاردا مہادا کیا معنی نہیں پتا۔ میں نے اس کے بھائی ایک ہفتے بعد آپ سے پوچھوں گا، پلیز سورہ نبا تو آپ کو یاد بھی ہے، اس کا کم از کم ترجمہ ہی دیکھ لیں، جب نماز میں پڑھیں یا خود پڑھیں یا امام صاحب پڑھ رہے ہوں تو کوئی نہ کوئی توجہ تو قرآن کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو، پوری پوری نمازیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 17 رکعت عشاء کی نماز پڑھ لی لیکن وہ تذکیر اور یاد دہانی کچھ للہیت، کچھ تعلق میں اللہ قرآن کے ذریعے حاصل نہیں ہوا۔ تو بہرحال تذکیر کے حوالے سے ہم میں سے ہر شخص اپنا وقت فارغ کرے، کم از کم اتنی عربی زبان ضرور سیکھیں کہ ہم قرآن حکیم جب تلاوت کر رہے ہوں، نماز میں پڑھ رہے ہوں، تراویح میں پڑھ رہے ہوں، پورا پورا قرآن سن لیتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، ثواب مل جاتا ہے، اثر کیوں نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا اس حوالے سے ہمیں توجہ دینی چاہیے، باصلاحیت لوگ ہیں الحمدللہ، پیسے والے لوگ ہیں تو وقت نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں، نکالتے اس لیے نہیں ہے کہ اس طرف توجہ نہیں، دلچسپی نہیں، یقین نہیں ہے اس بات پر۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہماری توجہات، ہماری پرائیورٹیز، ہماری جو قرآن سے محبت ہے اس میں یقین والا درجہ عطا فرمائے، اور قرآن سے تذکیر اور یاد دہانی اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔